بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. کل اس آیت پہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اور اس کے لیے کل بات یہ ہوئی تھی کہ بنیادی طور پر انسان کو کوئی بھی صحیح کام کرنے کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے. صحیح علم کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ علم کہاں سے حاصل کر رہا ہے، کس سے حاصل کر رہا ہے، وہ معتبر ہے یا نہیں ہے. صرف لکھنا پڑھنا اگر انسان سیکھنا چاہے تو وہ کسی سے بھی سیکھ لے، لیکن جب کسی چیز کی سمجھ حاصل کرنی ہے تو ایسے شخص سے ہو جو واقعی اس کو سمجھا ہوا ہو، اور پھر وہ ایسا بھی ہو جس پر ہمیں اعتماد ہو. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کتب حدیث میں ملتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. دین کا جو علم ہے یہ خود ایک دین ہے، دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو. جس سے حاصل کرو گے اس کی سوچ بھی ساتھ ساتھ آئے گی. اس کا ظاہر ہے کہ انسان جب کوئی بات کہتا ہے تو اپنے طریقے سے ایک بات کہے گا، انداز بدلنے سے اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اہم چیز ہے جس پر کل گزشتہ کل بات ہوئی تھی. تو اسلام میں مکمل داخل ہونے میں ایک تو ہے کہ صحیح علم ہو، جس کے بارے میں کل بات ہوئی تھی. مزید یہ کہ ایک اور چیز میں، یعنی خاص طور پہ ضروری نہیں کہ ایک ہی عنوان سے لیں، بس مقصد یہ ہے کہ ہم اس بارے میں اچھی طرح کوئی باتیں ذہن میں ہو تو ہم اس کو صاف کر لیں. ایک اور چیز جو ہم لوگوں میں، ایک ہمارے بہت سے دیندار طبقوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، وہ یہ کہ دین کا کون سا شعبہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، صحیح غلط کی بات وہاں پر بھی آتی ہے. حالانکہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور اس کا قرآن کریم کی ہم آیت دیکھ لیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اللہ کی رضا کے خاطر محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ فرمایا کہ اچھا ہم تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، ان راستوں میں سے کسی راستے پر اللہ تعالیٰ لگا دیں گے. لنہدینہم سبلنا، جو لوگ جانتے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے کوشش کی تو ہم اس کو یہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ دے دیا ہم نے. یہاں پر دنیا میں تو ظاہر ہے کہ نتیجہ تو آخرت میں جنت، اللہ تعالیٰ کی رضا جو آخرت میں نظر آئے گا وہ سب تو آخرت کا ہے. ایک شخص ہے جو کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی جگہ وہ کوشش کرتا ہے، اچھا داخلے کا فارم بھرنا ہے، اچھا یہ کرنا ہے، اچھا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، سب درجات سے گزرتا ہے، اس کو داخلہ مل گیا، ہم کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی تو یہی تھا نا، اس لیے کہ جو رزلٹ آئے گا جو بعد میں وہ تو بعد کا ہے، ابھی کے لحاظ سے اس کے لیے یہی چیز ہے کہ اچھا اس کو یہ چیز مل گئی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی رضا والے کسی کام میں لگا دیا ہے، کسی بھی ایسے سلسلے میں لگا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایسے کام، تو اس کا مطلب یہ کہ جنت والے راستے پہ لگا دیا ہے. دنیا کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ظاہری علامت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے کام میں لگا دیا. اسی کو قرآن نے فرمایا، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر اور اس میں شرط یہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ شریعت قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق کسی دین کے کام میں انسان، کسی کام میں انسان لگتا ہے اور محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو راستوں میں سے، دین کے راستوں میں سے کسی راستے پر لگا دیتے ہیں. مقصد یہاں پر اس آیت پہ تفصیل کرنا نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں. یہ آپس میں تقابل جو ہے نا، یہ ہمیں توڑ رہا ہے. نہیں نہیں، یہ تو اصل تو خانقاہ ہے، اصل تو ذکر ہے، اب اس پر ہم جتنے بھی احادیث جمع کر لیں مل جائیں گی، احادیث مل جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ سب سے بہترین عمل، سب سے زیادہ پاکیزہ عمل، سب سے زیادہ اللہ کے یہاں قرب والا عمل کیا ہے؟ ذکر اللہ. ما من شئین انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے ذکر اللہ سے زیادہ کوئی بچانے والی چیز نہیں. صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاں انسان اپنی جان پیش کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ولل جہاد فی سبیل اللہ؟ فرمایا نہیں، وہاں پر وہ بھی نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مثالیں حدیث میں ملتی ہیں. آپ کو یہ کہے اچھا سب کچھ چھوڑو بس ذکر اللہ میں لگ جاؤ، ہم کہیں گے نہیں، یہ بھی اسلام نہیں سکھا رہا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں لگا ہوا ہے، جہاد میں ہے، کسی میں، تو ایسی مثال دے رہا ہوں احادیث میں جو سمجھایا گیا، اس میں مختلف مثالیں جو دی گئی ہیں. بہرحال اگر انسان کسی کام میں لگا ہوا ہے، کسی دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کی یاد ہے تو ظاہر ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اگر دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ تو دنیا کے لیے کر رہا ہے. تو بہرحال یعنی دین کے مختلف شعبے ہیں، چاہے کسی جگہ ذکر اللہ پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا ہو، کسی جگہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تصحیح اور تجوید اور ان چیزوں پر اعتماد کیا جاتا ہے یا حفظ کرایا جاتا ہے، وہ بھی دین کا کام ہے. کسی جگہ قرآن کریم کے معانی اور تفسیر اور ان چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے، وہ بھی دین کا کام ہے. کسی جگہ لوگوں کو دروازے پر ایک ایک کے پاس جا جا کر ان کو بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ مسجد آ جاؤ تاکہ لوگ نماز پڑھ لیں، لوگ دین کے ساتھ جڑ جائیں، تبلیغ جماعت کا کام ہو، یا ذاکرین کے حلقے ہوں، یا مدارس ہو، دینی مدارس ہوں، یا مکاتب ہوں، بڑے درجے میں مدرسے ہوں یا چھوٹے مکتب کی شکل میں ہوں، مختلف جو دین کے کام ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب ایک ہی مقصد کو، جو دین پھیلانا ہے اور دین کی جو انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری کو آگے بڑھانا ہے، سب ایک کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کی اعانت کر رہے ہیں. جیسے انسان کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک انگلی زیادہ اہم ہے، یہ نہ ہو تو اچھا اس کے بغیر، یعنی یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، پورا ہی. اور انگلیاں ہاتھ کے بغیر نہیں ہو سکتی، ہاتھ جسم اور روح کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ سب چیزیں انسان کے جسم میں ایک چیز کے کام کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح یہ دین کے مختلف شعبے جو ہیں، ان سب شعبوں کی ایک اہمیت ہے. یہ آپس میں تقابل جو ہے نا، وہ ہمیں توڑتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. اور حقیقت ہے، انسان غور کرے تو اس میں یعنی بالکل حقیقت ہے کہ یہ دین کے مختلف شعبے، اگر جماعت کا، تبلیغی جماعت کا کام نہ ہوتا تو شاید ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں نہ ہوتے. حقیقت ہے، اس لیے کہ لوگوں کو ایک ایک کے پاس جا کر ان کو بلانا اور ان کو مسجد کی دعوت دینا تاکہ لوگ مسجد سے جڑیں، اب مسجد سے جڑتے ہیں اس کی برکت سے، اچھا اب دین سے تعلق پیدا ہوا، اچھا بچوں کو کیسے جوڑیں، اچھا کسی مدرسے میں جوڑ دیتے ہیں. بہت سے، بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جو تبلیغی جماعت سے جڑنے کے بعد اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ جوڑا ہے. بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جو تبلیغی جماعت میں جڑنے کی وجہ سے پھر ان کا تعلق کسی بزرگ سے ہوا ہے. بہرحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے، دین کے مختلف شعبے ہیں، مختلف طریقے ہیں. اگر انسان کو کسی ایک ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے، جیسا ہوتا ہے ایک طریقے سے مجھے ایک طریقے سے فائدہ ہوا ہے، تو یہ سمجھے کہ یہی کام ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو عام طور پہ یہ لوگوں کی، ظاہر ہے جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے کہ انبیاء کا تو یہی کام ہے. اب ظاہر ہے ہر کام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہی انبیاء کا کام ہے، لیکن انبیاء کے تمام ہی کام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی ذمہ داریاں رکھیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اللہ تعالیٰ نے ایک کمال رکھا تھا کہ ایک شخص سب کام کر لیتا تھا، ان میں کمال تھا، جامعیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جامعیت والی زندگی گزاری تھی، صحابہ نے وہ دیکھا. لیکن آہستہ آہستہ آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جب کام بہت پھیل گیا، افراد زیادہ ہو گئے، تو ذمہ داریاں تقسیم ہو گئی تھیں. اچھا فلانا جو ہے، اچھا اس کا کام ہے، اچھا تم مسجد میں بیٹھو، لوگوں کو درس دو، لوگوں کو سکھاؤ، تعلیم دو. کسی کے ذمے کوئی ذمہ داری دے دی، کسی کے ذمے کوئی ذمہ داری دے دی، پھر ذمہ داری آہستہ آہستہ صحابہ ہی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقسیم ہونی شروع ہو گئی تھی. اور یہی مختلف سلسلے، اس لیے کہ افراد زیادہ تھے، لوگ زیادہ تھے، تو اب ایک شخص سب کام کرے، اس کے بجائے تقسیم ہو جانے میں سہولت بھی تھی، اور ظاہر ہے پھر لوگوں میں وہ تابعین وغیرہ کا دور آیا، وہ صلاحیت، وہ قوت بھی نہیں تھی کہ ایک ہی شخص سب کام ایک ساتھ سنبھال سکے. تو بہرحال یہ دین کے مختلف شعبے ہیں اور مختلف طریقے ہیں، آپس میں ان میں تقابل نہیں ہونا چاہیے. انسان کسی ایک کام میں، ہمارا شیخ رحمۃ اللہ علیہ بار بار تاکید فرمایا کرتے تھے کہ انسان دین کے ہر کام میں تو نہیں لگ سکتا، ہر کام کو کامل اچھی طریقے سے نہیں کر سکتا. جس کام میں لگا ہوا ہے اس سے انسان محنت کے ساتھ جڑے, لیکن دوسرے کاموں کے لیے دعائیں کم از کم درجے میں دعا کرتا رہے. اگر ان کی اعانت اور کسی طریقے سے نہیں تو دعا کے ذریعے سے تو کر سکتا ہے. یہ تو بہرحال اس کا کوئی جواز نہیں کہ انسان مخالفت کرے اور دوسرے کاموں کو کم درجے کا قرار دے. بہرحال یہ بعض چیزیں ہیں جو کبھی کبھی ذہنوں میں آتی ہیں. لوگوں کو ہوتا ہے اچھا ہم یعنی اس یہاں جڑیں گے تو اچھے شاید ہمیں دوسرے کام سے رکنا پڑے گا. نہیں, اس کا مقصد یعنی کوئی ایک دینی کام دوسرے کام دینی کام سے روکنے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ آپس میں ایک ہی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آگے چل رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, عام لوگ جن کو بیچاروں کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی ان کی طرف سے بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ کام لگے ہوگا تو اس کے خلاف ہو جائے گا. یہ سب دین کے کام ہیں, سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. پھر بہرحال یہ تو ایک اور چیز تھی جو عام طور سے غلط فہمی کبھی کبھی آ جاتی ہے. اب یہ جو عام طور پر جو ہم تذکرہ آتا ہے تعلیم وغیرہ میں ذکر آتا ہے اور پہلے عشرے میں اس کا تذکرہ آیا تھا, یہ تصوف کیا لفظ ہے, یہ کیا چیز ہے, کہاں سے اس کے سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کے بارے میں کچھ مختصر بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا گیا تو نبوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی قرآن کریم میں چند جگہوں پر اس کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, بعثت کے مقاصد اگر ہم کہیں بھی دیکھیں تو ہمیں اس کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا لوگوں کی جانب تو بنیادی مقصد اس میں کیا تھے. چار مقاصد قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں, چار مقاصد کون سے؟ ایک تو یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اس میں کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ. ایک تو یہ کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے تاکہ پڑھنے کا طریقہ لوگوں کو آ جائے, تلاوت کرنے کا طریقہ آ جائے, قرآن صحیح طور سے پڑھنے آ جائے. یتلو علیہم آیاتہ. ایک اور مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا, وہ یزکیہم, ان کے دلوں سے کی گندگی کو دور کریں, دلوں کو صاف کریں, تزکیہ جس کو کہا گیا ہے. نمبر تین, یعلمہم الکتاب, اب قرآن کے معنی ان کو سکھائیں, تفسیر اور اس کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں, یہ بھی مقاصد میں سے ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں, پڑھنا الگ, تفسیر الگ, دو الگ الگ چیزیں ہیں. بعض ساتھیوں کی طرف سے سوال بھی تھا اور یہ سوال ہمیشہ آتا رہتا ہے کہ قرآن کریم سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے زیادہ پڑھیں, قرآن کریم تھوڑا سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے زیادہ پڑھیں. یہ بھی عجیب عجیب, جیسے میں نے کہا نا شروع والی بات کہ سب کام ہیں, سب کو لے کر چلنا ہے. بعض لوگوں کو یہ ایک لوگوں کو کسی طریقے سے دین سے روکنا ہے, کسی طریقے سے دین سے روکنا ہے. روکنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے, نہیں بغیر سمجھے پڑھنے کا فائدہ ہے, بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, بچوں کو حفظ کیوں کرا رہے ہو, بغیر سمجھے کیا کرے گا, اس کے کیا فائدہ ہے. احادیث کو دیکھ لیں, قرآن کریم ہی کو دیکھ لیں, احادیث کو دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک ایک حرف پڑھنے پر جو نیکی ہے, سمجھنے کی کوئی شرط نہیں, بغیر سمجھے جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. والحسنۃ بعشر امثالہا, ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بغیر سمجھے ہم نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیا. یہ بہرحال چونکہ سمجھ نہیں ہوتی, کسی نے کچھ کہہ دیا بات سمجھ میں آ گئی. دونوں چیزیں انسان کو ساتھ لے کر چلنی, دونوں چیزیں. ہاں قرآن سمجھنے کی بھی انسان کوشش کر لے, وہ بھی کر لے, لیکن ظاہر ہے قرآن سمجھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے ان علوم کی بھی تو ضرورت ہوگی. قرآن کریم سمجھنے کے لیے میں اگر کوئی طب کی ڈاکٹری کی کتاب اٹھا لوں اور اس کو پڑھنا شروع کر دوں تو اس سے میں سمجھ نہیں جاؤں گا اس کتاب کو, حالانکہ انسان کی لکھی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہدایت ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ویسے ہی میں بس ترجمہ پڑھ لوں گا تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا. ہاں اس کی ضروری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی, نصیحت کی باتیں اس میں سمجھ میں آ جائیں گی, لیکن اس میں جو گہرائی ہے, اس کی جو تفصیل ہے, اس کو باقاعدہ سمجھنے کے لیے انسان کو اس وقت لگانے کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے. لوگوں کو عام طور پہ وقت ملتا ہے رمضان میں, رمضان میں آئے اب آخر میں 10 دن مل گئے یا چند دن مل گئے, اب میں قرآن سمجھ کر ہی پڑھوں, بغیر سمجھے پڑھنے کا تو فائدہ نہیں ہے, تو بیٹھے ہیں بس ٹھیک ہے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تفسیر اٹھا کر پڑھ رہے ہیں. وہ بھی کر لیں, اس کے لیے بھی کچھ وقت نکال لیں, لیکن تلاوت جس کی فضیلت ہے وہ بھی کریں, اس لیے کہ اس کی برکات اور اس کی فضیلت کیسے حاصل کریں گے. دونوں چیزیں ہیں, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن یہ ایک چیز کی وجہ سے دوسرے کا انکار جو ہے یہ غلط بات ہے, جس کو میں نے شروع میں بتایا تھا. یہ نہیں کہ اچھا یہ کر رہے ہیں تو یہی اصل ہے, دوسری چیز کا انکار کر دیں. ہم کہتے ہیں نہیں, قرآن سمجھنا اس کی بھی اپنی فضیلت ہے, قرآن کی تلاوت کرنا اس کی بھی اپنی فضیلت ہے, قرآن پڑھتے رہے جتنی کثرت سے انسان, یہ وقت ہے تو اب پڑھنے کا وقت ہے, اب اتنے دنوں میں کتنا قرآن سمجھ جائیں گے, اس کے بجائے پڑھ لیں, تلاوت زیادہ کر لیں, لیکن ہاں ٹھیک ہے پھر یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ روزانہ تھوڑا تھوڑا یا جتنا وقت انسان نکال سکتا ہے اچھا قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے. وہ بھی ایک ذمہ داری, وہ بھی کرنا ہے, لیکن ایک کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے. جس وقت انسان کے پاس وقت تھوڑا ہے ابھی سمجھنے کے لحاظ سے تو انسان زیادہ نہیں کر سکے گا, تو تلاوت تو کر لے تاکہ جو فضیلت کی جو چیزیں ہیں وہ حاصل کر لے انسان. تو دونوں چیزیں ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک تو تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہم الکتاب, قرآن کے معنی سکھانا, اور اس کے علاوہ حکمت کی باتیں جو احادیث کی شکل میں اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے بارے میں فرمایا. تو یہ چار بنیادی مقاصد ہیں کہ لوگوں کو عام چیزیں سکھائیں, عام آداب سکھائیں, جینے کے رہنے کا طریقہ سکھائیں, آداب سکھائیں, کیسے بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, یہ تمام تعلیمات, قرآن کے معانی, پڑھنے کا طریقہ, اور دل کو صاف کرنا. تو بعثت کے مقاصد میں ایک چیز بیان کی گئی, تزکیہ. اسی کو ہم قرآن کریم میں دیکھیں, سورہ والشمس وضحاها, کئی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں, اس کی تفسیر میں جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها, پوری تفصیلات ہیں. اخیر میں فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, جس نے نفس کو گندگیوں سے پاک کر لیا, بنیادی چیز تھی شرک کی گندگی سے نکل جانا, اس کے بعد تھا گناہوں کی گندگی سے نکل جانا, اب دل کے اندر جو گندگیاں ہیں, کبر ہے, بغض ہے, لوگوں کے ساتھ لوگ دشمنی ہے, عداوت ہے, یہ سب جس کو ہم کہتے ہیں بد اخلاقی کی جو چیزیں ہیں دل کے اندر بھری ہوئی, ان کو دل سے نکالنا, یہ تزکیہ کہلائے گا. قد افلح من زکاها, کامیاب وہی ہوگا جو دل کو پاک صاف کر لے, جو دل کا گندگیوں سے پاک صاف کر لے. الا من اتى الله بقلب سلیم, کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر پہنچے گا. قرآن کریم کے نصوص بالکل واضح ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, ظاہر ہے تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. تو یہ جس کو قرآن کریم میں بار بار تزکیہ کے لفظ سے بیان کیا, جس کو والشمس وضحاها میں کیا فرمایا, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, یہاں پر مفسرین نے, جیسے میں نے بتایا کہ ہم تفسیر میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی, لیکن مفسرین نے جو ایک نقطہ بیان فرمایا کہ تزکیہ کے لیے بنیاد کیا ہے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, جس طرح انسان زمین میں جب کھیت اگاتا ہے تو اس کے لیے سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور رات کے اندھیرے اور چاندنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح انسان کے نفس کے تزکیہ کے لیے شمس نبوت کی بھی ضرورت ہے اور ان کے اتباع کرنے والے علماء وارثین نبوت ان کی بھی ضرورت ہے. قرآن میں یہی بتایا گیا نا, احادیث میں جو بتایا گیا کہ جیسے سورج ہوتا ہے, سورج کی روشنی ہے, سورج کی روشنی چاند پر آتی ہے, اس سے چاند روشن ہوتا ہے, جیسے ہم ظاہر جو سائنس ہمیں بتاتی ہے, اسی طرح انبیاء علیہم السلام ان کا علم, علم نبوت جو ان کے پاس ہے, اس کی مثال دی گئی سورج کے ساتھ, اور وہ نبی اور انبیاء کی تعلیمات کو قبول کرنے والے, سیکھنے والے جو وارثان نبوت کہلائیں گے, علماء کہلائیں گے, وہ ہوں گے والقمری اذا تلاها, وہ چاند کی طرح ہوں گے جو ان کی, جو سورج کی اتباع اور سورج سے روشنی حاصل کرتے ہوں اور پھر وہ روشنی آگے پہنچاتے ہوں. تو بہرحال علم نبوت ضروری ہے, اور علماء جو علم نبوت کو حاصل کرنے والے, نبوت کا نور حاصل کرنے والے جو اہل علم ہیں, ان کی ضرورت ہوگی, وہ ہوں گے تو پھر آگے تزکیہ کا کام چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. آگے پھر آگے آیتوں میں مختلف پر اور اسباق ہیں, اور پھر اس صورت میں, یہ پوری صورت گویا اسی عنوان پر ہے اگر دیکھا جائے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها, انسان کو عمل کی بھی ضرورت ہے, انسان کو رات کے سکون اور تنہائیوں کی, عبادتوں کی اور تبتل کی بھی ضرورت ہے, اور یہ تمام چیزوں میں اشارات وہی مل رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, پھر اللہ تعالیٰ نے آگے, چونکہ انسان کا دل جب برا ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا, دل میں گند بھرا ہوا ہوتا ہے, تو انسان کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے, آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ انبعث اشقاها, وہی دل کو صاف نہ کرنے کے نتیجے میں انسان شقی, شقاوت والے کام کر لیتا ہے, اور وہ کام کیا اذ انبعث اشقاها, قوم ثمود کا جو شخص تھا جو بڑا بدبخت تھا, اذ انبعث اشقاها, اس نے کیا, اس نے اس اونٹنی کو جو مار دیا تھا, اس کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسند احمد کی روایت ہے, فرمایا کہ اشقا, سب سے بڑے بدبخت دو قسم کے لوگ ہیں, دو لوگ ہیں, سب سے بدبخت دو لوگ ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا دو لوگ ہیں، ایک اشقا جو قوم ثمود کا تھا، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جس کو قرآن کریم میں بیان کیا، اذ انبعث اشقاها، جس نے وہ اونٹنی کو مارا تھا، اذ انبعث اشقاها، اور فرمایا کہ دوسرا اشقا وہ شخص ہوگا اے علی جو تجھے یہاں مارے گا اس سے یہ حصہ تر ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تجھے یہاں مارے گا سر پہ مارے گا، جس کی وجہ سے خون کی وجہ سے داڑھی تر ہو جائے گی. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا، تو ان کو تو پتا تھا کہ میری شہادت ہونے والی ہے. بہرحال تو اصل بات یہ تھی کہ تزکیہ، یہ قرآن کریم میں لفظ زکاہا تزکیہ کا لفظ جو جگہ جگہ آتا ہے، اور ہم نے شروع میں اس پر بات کی تھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو تزکیہ کا عمل بھی کرتے ہیں، جس میں زکاۃ دینا آ گیا، جس سے مال کے گند بھی دور ہوتا ہے، اور جس سے دل کا تزکیہ بھی ہو گیا کہ جس سے دل کا گند دور ہوتا ہے. بہرحال قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف عنوانات سے جس کو تزکیہ کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، یہی ہے جس کو ہم بعد میں جا کر تصوف کا نام دیا گیا ہے. احادیث مبارکہ میں جس کو احسان کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، یہی ہے جس کو بعد میں تصوف کا نام دیا گیا ہے. نام کا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا نام تصوف کہاں سے آیا؟ وہ جہاں سے بھی آیا ہو. جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ مغرب کے بعد نفل پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کے لیے لفظ اوابین حدیث میں تلاشنا کرے نہیں ملے گا، اس لیے کہ اوابین کا لفظ اس کے لیے حدیث میں آیا ہی نہیں ہے. اشراق کا لفظ ہمیں حدیث میں نہیں ملے گا، صلاۃ الضحیٰ ملے گا، اشراق کے لفظ کو حدیث میں نہ تلاش کریں. فضیلت اس کی ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں ہے اشراق کی، لیکن اشراق کا لفظ یہ بعد میں آیا ہے یا حدیث میں نہیں ملے گا، صلاۃ الضحیٰ ملے گا. چاش کا لفظ حدیث میں نہیں ملے گا، اسی طرح تصوف کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا. تو لفظ نہیں ملے گا، لفظ بعد میں آیا، لیکن اس کی حقیقت دیکھی جائے گی، اس کی حقیقت کیا ہے. بخاری کا لفظ بعد میں آیا، حقیقت یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں، لفظ بخاری کچھ بھی نہیں ہے. ترمیزی ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ اس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی گئی ہیں. تو بہرحال یہ ناموں پر اصل بنیاد نہیں ہے، دیکھا جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے، اشراق کی حقیقت کیا ہے، چاش کی حقیقت کیا ہے، ان فلانی نمازوں کی حقیقت کیا، ہم یہ دیکھیں گے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. اسی طرح تصوف کا بھی معاملہ ہے، لیکن بس بات یہ ہے کہ کسی وجہ سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے، اس کا بھی میں تذکرہ کر دوں گا کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے لوگوں کو تصوف سے کسی وجہ سے دوری رہی. اشراق پر کسی کو اشکال نہیں ہوتا، نہیں ٹھیک ہے، اس لیکن یہ حدیث میں آتا ہے. اب وہاں پر کوئی نہیں کہے گا اشراق کا لفظ بدعت ہے، یہاں پر چونکہ یہ لفظ سے لوگوں کو کسی وجہ سے چڑ رہی تو اچھا اس کا نہیں، یہ بدعت ہے، یہ چیز ہی بدعت ہے، اس لیے کہ نام ہی، یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں تزکیہ کہا، جس کو احادیث مبارکہ میں احسان کہا، اور اس کی ابتدا تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے تصوف کا؟ تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حدیث میں بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، اور ہم مہینے میں اس پر بار بار بات کرتے رہے کہ ہر کام میں انسان دھیان اور اخلاص پیدا کر لے. ہم ہر چیز میں دھیان اور اخلاص کا اگر اہتمام کر لیں تو ہمارا ہر کام 24 گھنٹے عبادت بن جائے. یہی تصوف میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، یہی تصوف میں سکھایا جاتا ہے. ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اچھے مقصد سے کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں تو اچھے مقصد سے، بات کر رہے ہیں تو اچھے مقصد سے، جو بھی ہم کر رہے ہیں اچھے مقصد سے کریں، تو نیت بدلنے سے انسان کا وہ عمل جو انسان ویسے بھی کر رہا تھا لیکن وہ عبادت بن جاتا ہے. اور اس پر ہم نے پہلے کے مرتبہ بات کر لی ہے، تو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. تو احضار نیت، نیت انسان حاضر کرے، نیت کو خالص کرے، یہ بنیادی تعلیم ہے. اور کس دھیان کے ساتھ عبادت کرے، جس کو حدیث میں، حدیث جبرائیل میں بیان کیا گیا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصور قائم کرنا ہے. یہی تصوف میں سکھایا جاتا ہے، یہی اس کی بنیاد ہے. اور یہ حدیث جبرائیل جو ہے، جس میں ان تعبد اللہ کانک تراہ بیان کیا گیا ہے، اس کو ہم اگر شروحات میں دیکھیں، اس کی تفصیل دیکھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو چکا، تعلیمات سب میں پھیل چکی ہیں، احادیث مبارک آپ نے بیان فرما دیں، دین مکمل ہو چکا، بلکہ حج کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہو چکے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، سب کچھ ہو گیا، حجۃ الوداع سے فارغ ہو گئے، اب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے، ہو گیا، دین مکمل ہو چکا ہے، احکام لوگوں کے سامنے پہنچ چکے ہیں. اور حج کے موقع پر جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احکام پہنچا دیے، فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں میں نے بات پہنچا دی، کہیں کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ میں نے بات نہیں پہنچائی تھی. ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب جب دین مکمل ہو چکا پہنچ چکا, اب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ سوالات کرو. واقعی کی تفصیل ہے, سوالات کرو. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, سوالات پوچھتے ہیں. وہ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے, ایک سوال ہوتا ہے مل ایمان, اخبرنی عن الاحسان, اخبرنی عن الاسلام, کیا چیز ہے مل اسلام, اچھا اخبرنی عن الساعۃ. بنیادی سوالات یہ چار ہوتے ہیں, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی. چار سوالات تھے. قیامت کب آئے گی وہ تو بنیادی ایک عقائد کی بنیادی ایک چیز ہے کہ اچھا کہ انسان قیامت کو مانے, تو قیامت وہ عقائد ہی میں آ جاتا ہے. تو ایمان کے اندر وہ بھی آ گیا کہ ایمان, ایمان میں اللہ پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان. تو ایمان ہے, اسلام ہے. ایمان کا تعلق انسان کے قلب اور عقائد سے ہوتا ہے, اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہوتا ہے, جو ہم نماز رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, جو اعمال کرتے ہیں, ظاہری اعمال جو بھی کرتے ہیں, یہ سب اسلام ہے. اور تیسری چیز ہے احسان, کہ یہ دل میں عقیدہ بھی صحیح, عمل بھی صحیح, لیکن نیت میں اخلاص اور دھیان بھی پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا, وہ احسان ہے. جس کو کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو, اس دھیان کے ساتھ عبادت کرو. کیسے شروع, کیسے ہوگا یہ شروع ہوگا, ہر چیز میں دھیان لگانے کی کوشش کرے انسان, ہر عمل میں سوچے کیوں کر رہا ہوں, کیا ہے یہ سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے, یہاں مسنون دعا کیا ہے, اس موقع پر ہر موقع پر یہ دھیان قائم کرے, اور پھر یہ کوشش کرے کہ اچھا میں اس طریقے سے اتنا اچھا کروں کہ تصور چلو اللہ تعالیٰ کے پہلے نہ آتا ہو تو انسان اس طرح تو تصور کر سکتا ہے کہ اگر میرا کوئی بڑا, میرا کوئی بڑا کوئی بزرگ مجھے دیکھ رہے ہوتے, اچھا میں دیکھ رہا ہوں کیسی نماز پڑھتے ہو, پڑھ کے دکھاؤ, ایک ایک چیز وہ دیکھ رہا ہے, تو انسان ہر چیز دھیان سے کرے گا کہ اچھا نہیں کوئی غلط نہ ہو جائے, ادھر ادھر نظر نہ چلی جائے, بس اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو. ان تعبد اللہ کانک تراہ, گویا اللہ سامنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں. تو کتنا دھیان سے انسان پڑھے گا, کس توجہ کے ساتھ پڑھے گا, یہ کیفیت. اور یہ صرف نماز میں نہ ہو, ہم عام طور سے ان تعبد اللہ میں نماز کی میں صرف مثال دے رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس کا ہم سمجھتے ہیں صرف نماز ہی کی بات ہو رہی. تعبد اللہ, جو بھی عبادت کریں, جو بھی عبادت کریں, ہر عبادت میں یہ ذہن میں ہو, ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہیں اچھے مقصد سے, یہ بھی عبادت ہے. ہم جو حقوق دوسروں کے ادا کر رہے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں یا دوسرے متعلقین کے حقوق ہیں, وہ بھی ادا کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ذمہ عبادت ہے, جو اللہ کا حق سمجھ, جو ہمارے ذمہ داری سمجھ کر ہم کر رہے ہیں. اس وقت بھی یہ سوچیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, میں یہ بات اس طرح کہنی چاہیے, اس طرح کرنی چاہیے, میں ایک چیز بیچ رہا ہوں, بیچتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, میں یہاں پر ایک عیب چھپا لوں گا اور اس کو سامنے والے کو نہیں بتاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. یہ چیزیں انسان ہر معاملات میں, کتنے ایسے ہیں لوگوں کو جن کو تجربہ ہوتا ہے وہ جانتے ہیں, جن کا جس بزنس سے تعلق ہے وہ اپنے بزنسوں کو دیکھ لیں کہ وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے. گاڑیاں بیچنے میں تو ہمیں مثالیں عام پیش آتی ہی رہتی ہیں کہ اس کے مائلج جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اس کو کم کر دیتے ہیں. جو بیچارے بزنس کرتے ہیں گاڑیوں کا, ان کو تو مستقل واسطہ پڑتا ہے کہ اچھا یہ صرف ہمیں نمبر کم کرنا ہے, اس کی وجہ سے قیمت بڑھ جائے گی, لیکن ظاہر ہے کیا جائز ہوگا, اس کی وجہ سے جو زائد پیسے ملے وہ حرام مال ظاہر حرام ہوگا. اب وہ حرام جب ہماری انکم میں آئے گا تو وہ کیا کیا اثرات دکھائے گا, پھر اپنوں میں, اپنی اولاد میں, اپنے متعلقین, پھر کہتے ہیں اچھے گھر میں پریشانی آتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جب حرام مال آئے گا, حرام سے سب کو کھلائیں گے, تو پھر حرام ہی کے اثرات بھی آئیں گے. بہرحال یہ چیزیں ہیں. ان تعبد اللہ, جب دیکھو کوئی نیک عمل کر رہے ہو اللہ اپنے, اگر یہ سمجھ کر کر رہے ہو کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی ہے, مجھے اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے کام کرنا ہے, تو پھر اس طرح کرو جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اس حالت میں کس طرح کرو گے. ان تعبد اللہ کانک تراہ. بہرحال تو قرآن کریم میں جس کو تزکیہ کہا گیا, احادیث مبارکہ میں جس کو احسان کہا گیا, اور یہ حدیث جس میں احسان کا ذکر ہے, اور بھی حدیث ہیں, یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے. اور میں بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل اخیر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, سوالات پوچھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دے دیے, اس کے بعد چند دن کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اسے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا, ایک نئی شکل کا آدمی آیا تھا, نہ مدینہ میں رہنے والا, اور نہ ایسا ہے کہ اچھا باہر سے آیا ہوں تو سفر کے کوئی آثار اس پر نظر آ رہے ہوں, کچھ بھی نہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں سے صاف ستھرا, اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی سفر سے آئے تو اس کی حالت معلوم ہو جاتی تھی کہ یہ سفر سے آیا ہے, اور اگر مدینہ کا تھا تو جان پہچان ہوتی, اس لیے کہ کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ کوئی نئے آدمی کہ اچھا اس کو کوئی جانتا نہ ہو. تو بہرحال سب کو عجیب لگا کہ یہ آدمی نہ باہر کا لگ رہا ہے سفر کے آثار نہیں, نہ یہاں کا ہے, تو کیسا ہے کوئی نئی شکل کا آدمی کیسا آ گیا؟ اور سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کر رہا ہے علمی سوالات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں آپ نے سچ فرمایا, صدق تھا. تو اس کو پتہ کیسے چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل نہیں کیا؟ ہر چیز عجیب تھی, صحابہ بھی سوچ میں تھے کہ ہو کیا رہا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مجھ سے پوچھا تھا کہ جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو عرض کیا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں, اللہ و رسولہ اعلم, اللہ و رسولہ اعلم. بعضوں نے اس کو بھی کہہ دیا شرک, اللہ و اللہ رسول کو کیسے معلوم, اللہ کو معلوم ہونا چاہیے. خیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحیح علم کے ذرائع ہمیں دیکھنے ضروری ہیں. فتنے بہت پھیل رہے ہیں, یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت فتنے پھیل رہے ہیں. بعض لوگ یہ بھی ہیں جو اس جملے کو, صحابہ کے اس جملے کو بھی شرک کہہ رہے ہیں. ایسے ہیں, ایسے لوگ ہیں. بہرحال اپنے آپ کو اپنے, ہم تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ماحول دیا ہے تو کچھ ہم مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں, علماء سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہمیں دین کی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سمجھ دی ہے اپنی اولاد کو. اس لیے کہ اب یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو دین پھیل رہا ہے وہ ایک سوال اس سے پوچھ لیں تو وہ ہمیں جوابات دے دیتے ہیں, تو اس میں بہت عجیب عجیب ایسی باتیں ہیں کہ غلط سلط سب باتیں, اور بیچارے لوگ اس کو مان کر آگے چل رہے ہیں. خیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ جبریل, وہ جبریل تھے. کیوں آئے تھے؟ آگے یہ بھی فرما دیا, یعنی کہ انہ بس بات ختم ہو گئی, انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں. یہ جو جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتاکم یعلمکم دینکم, یہ بتانے کے لیے کہ یہ جتنے سوالات تھے یہ دین کے اہم اجزاء ہیں جو تمہیں بتائے گئے ہیں. دین مکمل ہو چکا, اب دین کا خلاصہ تمہارے سامنے پیش کر دیا. تو بہرحال یہی جس کو تزکیہ کہا گیا, یہی اس کو احادیث میں احسان کہا گیا, اور یہی جس کے لیے بعد میں یہ لفظ اس کے لیے تصوف کا استعمال ہونے لگا. اس پر تاریخ ہے کہ کیوں تصوف کا لفظ استعمال ہونے لگا, اس کی کیا وجہ ہوئی, مختلف وجوہات ہوئیں. بہرحال یہ لفظ کی ہم لفظ کو نہیں دیکھیں گے, ہم اس کی حقیقت کو دیکھیں گے, اس میں تعلیمات کیا ہیں, کیا سکھایا جا رہا ہے. اب خیر آگے چلتے ہیں, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, آگے چلتے ہیں کہ تصوف کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں. یہ تو سمجھ میں آ گیا, یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نبوت کے چار مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ ہے. یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ دین کے تین ارکان ہیں, عقائد جس کو ایمان کہتے ہیں, دل سے تعلق ہے, ظاہری اعمال, اعمال ظاہرہ جس کو اسلام کہتے ہیں, جہاں فرق کیا جاتا ہے وہ, ورنہ تو بہت سی مرتبہ ایمان اور اسلام ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن عقائد جس کا تعلق دل سے ہے ایک رکن ہو گیا. دوسرا ظاہری اعمال جس کا تعلق ہے نماز, روزہ, معاملات وغیرہ, یہ سب چیزیں آ گئیں. اور تیسرا ہے دل کو گندگیوں سے, برائیوں سے صاف کرنا. تو ایمان, اسلام اور احسان, یہ تین ارکان ہو گئے ہمارے دین اسلام کے, دین کے یہ گویا کہ بنیادی تین ارکان ہو گئے, ایمان, اسلام اور احسان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر مہر لگا دی, گویا اتاکم یعلمکم دینکم, دین سکھانے کے لیے آئے تھے. دین مکمل ہونے کے بعد اب یہ بتا دیا کہ دین کا خلاصہ یہ تین چیزیں ہیں. ہاں چوتھی چیز تھی قیامت وغیرہ کے بارے میں, وہ تو ایمان میں آ جاتا. تو بنیادی تعلیمات یہ تین ہو گئیں. اب سوال یہ ہے کہ پھر تصوف میں سکھایا کیا جاتا ہے, اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ ذہن میں رہنا چاہیے, اس لیے کہ کتابیں بہت ہیں, بہت کچھ لکھا ہوا ہے. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تین قسم کے اعمال ہمیں ملیں گے, تین قسم کے اعمال ملیں گے, جس کو ہمیں صحیح غلط یہاں بھی دیکھنا ہوگا. تین قسم کے اعمال ملیں گے. بعض وہ اعمال ہیں جو منصوص ہیں, قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. لوگ جب بیعت ہوتے ہیں, بیعت ہونے کے بعد ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے پہلے جو جو چھوٹا سا رسالہ دیا جاتا ہے ابتدائی معمولات, اس کو کوئی پڑھ لے کہ اس کے بعد کون سے معمولات بتائے جاتے ہیں, کیا کرنا ہوتا ہے, بنیادی چیز کیا ہے اس میں. بنیادی چیز جو بتائی جاتی ہے وہ ہیں بعض اعمال وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہیں. ظاہر ہے وہ تو سب ویسے بھی ہر مسلمان کو کرنے چاہیے, کرتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت ہے, نوافل کا اہتمام ہے, ذکر اللہ کا اہتمام ہے, تسبیحات ہیں, درود شریف ہیں, اور یہ تو کرنے کے کام ہو گئے. صرف وہی نہیں, ابتدا جو ہوتی ہے معمولات کی, اس سے ہوتی ہے کہ دیکھو کوئی حقوق ہمارے ذمے ہیں, کہیں کوتاہی تو نہیں کر رہے, کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے. بنیادی چیز توبہ ہے. تو انسان اپنے آپ کو یہ دیکھے کوئی گناہ یا کسی برائی میں مبتلا ہے, اس سے پہلے نکلنا ہے. اس کے بعد یہ دیکھے کہ اچھا فرائض میں کہیں کوتاہی ہے, اس کو پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد کا درجہ ہے کہ اچھا نفل اعمال میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے لحاظ سے انسان مقرر کرے اور آگے چلتا رہے. یہی طریقہ ہے. یہ تو ہو گئے وہ اعمال جو منصوص ہیں, قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, اس میں کوئی اشکال نہیں, ظاہر ہے ہر مسلمان کو ویسے بھی کرنے تھے. دوسرے بعض اعمال وہ ہیں جو تصوف کی کتابوں میں بات جو ادھر ادھر کی کتابیں میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں, ہم مجموعہ کریں تو تین قسم کی باتیں ملتی ہیں, وہ اعمال جو قرآن و حدیث میں جس کی صراحت ملتی ہے تو ظاہر ہے وہ تو کرنے ہیں. بعض وہ اعمال ہیں جو خلاف شرع ہیں, کتابوں میں ملتے ہیں ادھر ادھر کی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہر طرح کے چونکہ جمع ہے تو خلاف شرع, اگر ایسی کوئی چیز ملتی ہے نہیں کرنا ہے, وہ ظاہر ہے وہ تصوف کا عمل ہے ہی نہیں, وہ تو کسی نے غلط اس میں شامل کیا ہوا ہے, چاہے وہ جس جہیں ادھر ادھر کتابوں ملتا ہے, کہیں ملتا ہے کہ اچھا وہ گانے سنا کرتے تھے یا میوزک سنا کرتے تھے یا فلانا تھا. بہت جھوٹی نسبتیں کی گئی ہیں ہمارے اولیاء اللہ کی جانب بھی, یہ جھوٹی نسبتیں ہیں اولیاء اللہ کی جانب کہ وہ گانے سنتے تھے پھر بعد میں ان کی قبروں پر قوالیاں اور میوزک اور یہ سب چیزیں شروع ہوئی ہیں, کہ اسی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ تصوف سے اس سے جو دور ہٹتے ہیں, کہ یہ تصوف ہے, یہ تصوف یہ سکھاتا ہے کہ اچھا قوالیاں پڑھو اور میوزک اور گانے, اور تو یہ سب چیزیں غلط لوگوں نے اس میں ڈالی ہیں, اس کے تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان چیزوں کو تو خلاف شرع امور کو ہم کہیں بھی نہیں کہیں گے کہ یہ اس کو ہم کہیں اختیار کریں. تیسری قسم ہے جس میں جہاں پر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ تیسری قسم یہ ہے کہ وہ کام جس کا قرآن و حدیث میں صاف کہیں حکم نہیں آیا اور اس کی ممانعت نہیں آئی ہے, جس کو ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی یعنی ناجائز کام نہیں ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں تو ناجائز کام نہیں ہے, لیکن تجربے سے یہ ثابت ہے کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے, بس یہ بات ہے, تجربے سے ثابت ہے کہ اس کام سے فائدہ ہوتا ہے, تو اس کو علاج کی حد تک ایک تجربے کی بنیاد پر علاج کے لیے اس کو اختیار کیا جاتا ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بدعت. اب ظاہر ہے جس کو بدعت کا مطلب نہیں معلوم ہوگا تو وہ بیچارہ بدعت سمجھے گا اس کو, ورنہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مجاہدے کی چار قسمیں ہیں, قلت کلام, قلت منام, قلت طعام اور قلت اختلاط مع الانام, چار بنیادیں ہیں. اب کوئی کہے گا کہ اچھا قرآن و حدیث سے, ہاں یہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے بھی مل جائے گا, لیکن بہرحال اصل یہ ہے کہ انسان یہ چیزیں یعنی جو اعمال جو بیان کیے جاتے ہیں, یا مثلا ہمارا عام طور پر لوگوں کو جو ذہن میں سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اچھا یہ ذکر اللہ جو کرتے ہیں, ذکر کا جو خاص طریقہ ہے, یہ بھی اسی قسم میں آ جاتا ہے کہ مقصد ہے دل میں اللہ کے دھیان پیدا کر دینا, مقصد ہے دل میں اللہ کا دھیان پیدا کرنا, اس دھیان کو پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی خاص تجربے سے ایک چیز مفید ثابت ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو, اور اس کو سنت سمجھ کے نہ کرو. کوئی نہیں کرتا تو یہ نہ سمجھو کہ وہ کوئی دین میں کوئی نقص ہے, کوئی غلط کام کر رہا ہے, نہیں, اس لیے کہ یہ سنت یہ واجب عمل نہیں ہے, یہ تو علاج کے لیے ہم مزید دھیان پیدا کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں, اور اس کو ہم شریعت کا حکم یا سنت سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے. اس کو ہم مثال کے ساتھ ہم لے لیں کہ علم حاصل کرنا مقاصد شریعت میں سے ہے, شریعت کی بنیادی چیزیں ہیں کہ علم حاصل کرو, دین سیکھو. اب اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ تھا, وہ مختلف تھا, آہستہ آہستہ اس کے طریقے بدلتے رہے, اور پھر طریقہ یہ تھا کہ اچھا ایک فن کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے تو فلانے استاد کے پاس وہاں چلے جائے, اچھا دوسرا فن سیکھنا چاہ رہا ہے فلانے ملک میں چلے جائے, فلانے شہر میں اس کے پاس چلے جائے, یہ طریقہ تھا. اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے جو محدثین وغیرہ ہیں انہوں نے اس طرح سیکھا, پھر اس کا نظام اس طرح بنایا کہ نہیں ایک ہی جگہ ہو جہاں تمام علوم پڑھائے جائیں, اور اچھا اتنے سالوں میں پڑھایا جائے, اس سال یہ کتابیں ہوں گی, اس سال یہ کتابیں ہوں گی, اس سال اتنے بجے فلانا سبق ہوگا, اتنے بجے فلانا سبق ہوگا. کوئی کہے تو بدعت ہے, حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طریقے سے نہیں تھا, نہ ان کتابوں کے نام تھے, نہ اوقات تھے, نہ اس طرح تھا کہ اچھا اتنے سال کا کورس پڑھنا ہے تو دین سیکھ لیا. تو کوئی کہے گا بدعت ہے, ظاہر ہے کوئی بھی اس کو, اب تک تو ایسا مجھے پتہ نہیں, اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو پتہ نہیں لوگ نیا طرح کے پیدا ہو رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کسی نے اس کو بدعت کہا ہو, اب تک تو شاید نہیں ہوا ہے کہ کسی نے اس کو بدعت کہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فائدہ لوگوں کو معلوم ہے کہ مقصد جو ہے مقصد حاصل کرنا ہے, مقصد دین علم حاصل کرنا ہے, اس تک پہنچنے کے راستے ہیں. بس اسی طرح تصوف میں بھی مقصد اللہ کے دھیان کو دل میں پیدا کرنا ہے, اس تک پہنچنے کے راستے ہیں, وہ راستہ اگر جائز طریقہ ہے, شرط ہے جائز طریقہ ہے وہ راستہ جو ہم اختیار کر رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, اس کو راستے کو راستے کی حد تک ہی سمجھیں گے. یہ بنیادی چیز ہے, جب کوئی چیز ذریعہ ہے تو اس کو ذریعہ ہی سمجھیں گے. اب اگر اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا, بات جو شروع ہوئی تھی اس کا بھی یہیں بات آ گئی, کہ اگر کوئی شخص مدرسے میں داخل نہیں ہوتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا اس کا دین مکمل نہیں, اس کا اسلام مکمل نہیں ہے, نہیں, وہ کسی اور طریقے سے سیکھ سکتا ہے. اگر کوئی شخص اس طریقے سے ذکر نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا اس کے دل میں کبھی دھیان اور اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا, نہیں, ٹھیک ہے, اس کو اور کوئی طریقہ ہو تو سیکھ لے. بہرحال یہ تجربے سے یہ چیز مفید ثابت ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ بہرحال ایک بنیادی چیز ہے. بدعت کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے اشکالات ذہن میں آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تین قسم کے کام ہو گئے جو تصوف میں بنیادی طور پر سکھائے جاتے ہیں، منصوص جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، نمبر دو اگر ایسے چیز ہے جو خلاف شرع ہے تو ہم اس کو سمجھیں گے یہ کسی نے غلط ہے جو اس میں شامل کیا ہے، اور نمبر تین ایسے کام جو جس میں یعنی فی نفسی ہی جائز ہیں لیکن اس کو کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ تجربے سے ثابت ہے کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، دھیان زیادہ لگتا ہے، اور کوئی تجربہ کر کے دیکھ لے واقعی کہ یہ جو مراقبات بتائے جاتے ہیں اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو جب مراقبہ بتایا جاتا ہے، انسان پڑھ رہا تھا، سب اعمال کر رہا تھا، تلاوت بھی کر رہا تھا، لیکن ایک مراقبہ کیا کہ اچھا دل میں بیٹھے بیٹھے زبان ہلایا بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، مراقبہ میں دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، جس کو مراقبہ دعائیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک عجیب ہی ایک بتا چلا کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، پہلے تو زیادہ توجہ الفاظ پر تھی، اب الفاظ تو ہے نہیں تو اب توجہ ہو گئی اچھا میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں دل میں۔ یہ اس سے کیا ہوگا، اب وہ جو اب تعلق بڑھتا ہے انسان کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، اور دھیان جو پیدا کرنا جو مقصد تھا وہ مزید اس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بنیادی چیز ہے، اور اس کے علاوہ جو ادھر ادھر کی معلومات ہیں وہ زائد ہیں، اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ تین قسم کے اعمال ہیں، انسان دیکھ لے اور اس میں اگر یعنی کوئی ایسی چیز کوئی قابل اشکال چیز ہو تو انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن یعنی یہی اگر ہم دیکھیں پوری تاریخ اسلام میں بڑے بڑے حضرات جو گزرے ہیں، چاہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، یہ چاہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، یہ بڑے بڑے حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حنبل کو لے لیں، یعنی ناموں کی ایک فہرست ہے، اور جس نام دیکھیں محدثین ہیں، بعضوں نے اس پر کام شروع کیا ہے بلکہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، کہ بڑے بڑے محدثین میں جن کا تصوف سے گہرا تعلق تھا ان کے ناموں کو باقاعدہ جمع کر رہے ہیں کہ یہ وہ حضرات تھے جن کے حالات تفصیل سے ملتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تصوف ایک دین کا ایک اہم حصہ اور جز ہے، اور اس کے بغیر اگر ہم ان کو نکال دیں گے تو ہماری کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے گی۔ ان کو اگر ہم نکال دیں گے اور ہم کہیں گے اچھا یہ بدعت ہے تو ان بدعتیوں کے ذریعے سے پھر ان کو ہم نکال دیں گے تو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچیں گی۔ بہرحال یہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا جو ہمارے جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، چاہے ہم کسی کا بھی چاہے اس کو عرب مانتے ہوں یا عجم مانتے ہوں، یہ سب کے سب وہ تھے جو اس فن میں بہت زیادہ تصوف میں آگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کمالات عطا فرمائے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بھی مشہور ہیں، امام غزالی کا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی مشہور ہیں، تو یہ بڑے بڑے کسی فن میں ہم دیکھ لیں، فقہا کی جماعت میں، محدثین کی جماعت میں، مفسرین میں، سب میں ہمیں ملیں گے جو اس فن میں بڑے بڑے علماء ہونے کے ساتھ ساتھ اس فن میں آگے بڑھے۔ اب سوال یہ کہ پھر لوگ اس کو کیوں اس فن سے پیچھے ہٹتے ہیں، کیا بات ہے، یعنی کیوں اس کی مخالفت کی جاتی ہے؟ وہی ایک تو یہ ہے کہ لفظ تصوف اس سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے، شاید ہم اس کا نام احسان رکھ دیتے یا تزکیہ رکھ دیتے تو شاید لوگ زیادہ اس سے یعنی، لیکن بس ایک نام پڑ گیا تو اسی نام سے ایک چیز معروف ہو گئی، نام اصل نہیں ہے، کام اصل دیکھنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، کیونکہ نظر نہیں آتی، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرا بھی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ کتنا دھیان سے، وہ تو نظر آنے والی چیز نہیں، تو انسان خامخواہ کی بات ہے، یہ دھیان یہ سب چیزیں اس کو چھوڑو، بس اپنے اعمال کرتے رہو، چونکہ نظر آنے والی چیز نہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ کا تھوڑا سا کھانے کی چیز ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں برابر ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ وہ اخلاص، وہ دھیان، وہ روحانی قوت جو ان کو حاصل تھی وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک عمل حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ، چلو اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ اچھا ایک کے دس تو دے ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، الحسنۃ بعشر امثالہا، لیکن جتنا اخلاص اور دھیان ہوگا اس کے اعتبار سے اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، الی سبعمائۃ ضعف، 700 گنا زیادہ تک، ایک عمل ہے، اس کے بجائے ہم تو رمضان کہتے ہیں 70، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کے 700، بلکہ ایک حدیث میں آیا الی اضعاف کثیرہ، 700 کتنا زیادہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ وہ یہ جتنا دھیان، جتنا اخلاص، اور یہی اعمال ہے جس میں سکھایا جاتا ہے کہ انسان کس طرح دھیان کے ساتھ اعمال کرے، کر تو رہے تھے تلاوت لیکن اب اس کو دھیان کے ساتھ کرنا سیکھ جائیں، پڑھ رہے تھے نماز لیکن اب نماز میں خشوع، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والا مرحلہ بھی حاصل ہو جائے، یہ چیزیں ہیں جس کو انسان یعنی تصوف کے ذریعے سے سیکھتا ہے اور حاصل کرتا ہے، اور یہی بنیادی اس کی تعلیمات ہیں۔ اگر ضروری بات ہے تو انشاءاللہ ہو گئی، جو غیر ضروری کو پھر چھوڑ دیا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے، نظم کر لیں کل کے لیے، رکھیں ڈاکٹر صاحب، دیر تو نہیں ہوئی.